أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. یہ ہے وہ آیت کہ جو تحویل قبلہ کا حکم لے کر نازل ہوئی. آیت نمبر 142 اور 143 کی تفسیر میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ اس آیت نمبر 144 کی تاخیر کیوں ہوئی اور آیت نمبر 142 اور 143 یعنی سیقول السفہاء اور وکذلک جعلناکم امۃ وسطا ان دونوں آیات کی تقدیم کیوں ہوئی. تو یہ آیت نمبر 144 یہ وہ آیت ہے کہ جس میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا, قبلہ تبدیل ہو گیا. ارشاد فرمایا قد نرى, بے شک ہم دیکھتے ہیں, تقلب بار بار اٹھنا, وجہ کا تیرے چہرے کا, کس سما آسمان کی طرف. اللہ تعالی اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ قد نرى تقلب وجہ کا فی السماء, بے شک ہم دیکھتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں تیرے چہرے کے بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ارشاد فرمایا کہ پس البتہ ہم پھیریں گے تجھے قبلتاً, اس قبلے کی طرف, ترضاها, جس سے تو راضی ہو, جو قبلہ تجھے پسند ہو. فَوَلِّ وَجْهَكَ, پس اب پھیر تو اپنا چہرہ, شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم, اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو, فولو وجوہکم شطرہ, پھیرو تم سب اپنے منہ اس قبلے کی طرف. ولو تم سب پھیرو, وجوہکم اپنے منہ, سب کے سب, شطرہ اسی قبلے کی طرف, جس قبلے کی طرف منہ پھیرنے کا حکم رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا گیا, وہی حکم پوری امت کو دیا جا رہا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب یہود اور نصارہ, لَيَعْلَمُونَ, خوب اچھی طرح جانتے ہیں, انہ الحق کو کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ٹھیک ہے, حق ہے, صحیح ہے, من ربہم ان کے رب کی طرف سے, لیکن اس کے باوجود مخالفت کرتے ہیں, نہیں مانتے. تو فرمایا کہ وم اللہ بغافل عما یعملون, یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالی اس سے غافل نہیں ہے. یہ تحویل قبلہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. قد یہ کلمہ ہے تحقیق کلام کے لیے, اور جب یہ مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو کبھی یہ تقلیل کا معنی دیتا ہے, کبھی تکثیر کا معنی دیتا ہے. تو سیاق و سباق کو دیکھ کر اس معنی کا تعین کر لیا جاتا ہے. یہاں پر تکثیر کے معنی میں ہے, یعنی قد نرا, ہم کثرت سے دیکھتے رہے ہیں اور کثرت سے دیکھ رہے ہیں ہم, یعنی کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ تقلب, بار بار تیرے کہنے کا اٹھنا, یہ تقلب مصدر ہے, اور تقلب یا تقلب تقلبا باب تفاعل, پھیرنا کروٹ لینا, اس کا مادہ ہے قلب, بار بار پھیرنا. اور قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کی حرکت ایک نہیں رہتی, وہ قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بدلتا رہتا ہے. تو تقلب بار بار چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا, چونکہ تقلب کے بعد وجہ ہی کا یہ لفظ استعمال ہوا. کس سمائی اس سے پہلے ہے وجہ ہی کا, تو وجہ سے مراد یہاں پر صرف چہرہ نہیں ہے بلکہ پورا بدن ہے, اور اسی لیے فقہا نے یہیں سے دلیل پکڑی ہے کہ نماز کی صحت کی شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ ہے جو استقبال قبلہ کہلاتی ہے. یعنی نماز جب نماز پڑھے تو نماز کی صحت کے لیے جن شرطوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے ان میں ارشاد فرمایا کہ یہ بڑی اہم شرط ہے کہ قبلے کی طرف رخ ہو, اور نمازی اس وقت تک نماز میں رہتا ہے جب تک اس کا رخ قبلے کی طرف رہتا ہے. اگر نماز میں چہرہ قبلے سے پھر گیا تو نماز باطل نہیں ہوتی, لیکن اگر سینہ قبلے سے پھر گیا تو نماز باطل اور فاسد ہو جاتی ہے. تو وجہ سے مراد یہاں صرف چہرہ نہیں ہے بلکہ پورا بدن ہے, کہ نماز پڑھتے ہوئے پورے بدن کا رخ قبلے کی طرف ہوگا, اور اگر بدن سینے کا رخ قبلے سے پھر گیا تو گویا کہ آپ کی نماز فاسد ہوگی. فِس سَمَائِ یہاں پر فی بِمَعْنَئِ اِلَا ہے, یعنی اِلَا السَّمَائِ آسمان کی طرف. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ مِن فَا تَعْقِيبِ کلام کے لیے ہے, اور لام یہ مفتوح ہے تحقیق اور تاکید کے لیے ہے. نُوَلِّيَنَّ یہ مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے, اور اس میں نولین میں نون ثقیلہ یہ تاکید کے لیے آیا ہے. قبلتن یہ مصدر ہے, اور ترضا یہ مضارع ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالی نے تحویل قبلہ کے اس اہم حکم کو نازل کیا جس کی وجہ سے اہل کتاب نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کی. قد نرا تقلب وجهک فی السماء, جیسا کہ ہم نے سمجھا کہ قد تکثیر کے معنی کو لے کر آیا, اور اس کے بعد تقلب کا کلمہ جب آیا تو معلوم یہ ہوا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام عرصہ دراز سے اس بات کی تمنا اور خواہش رکھتے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہو, اور چونکہ نبی جو کچھ سوچتا ہے وہ یقین کی بنیاد پہ سوچتا ہے کہ نبی کی سوچ اور نبی کی ہر ہر حرکت, نبی کی ہر ہر حرکت اور نبی کا قول اور فعل, یہ سارے کا سارا یقین سے عبارت ہوتا ہے. تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ سوچتے ہیں اور جب اس خواہش کا اپنے دل میں اس خواہش کو پاتے ہیں اور یہ تمنا اور آرزو رکھتے ہیں کہ بیت المقدس کے بجائے قبلہ کعبۃ اللہ ہو, تو اس یقین کے ساتھ یہ خواہش اور تمنا دل میں رکھتے ہیں کہ یقیناً میرے رب کی طرف سے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوگا. اور علماء نے یہاں اس چیز کو بھی مراد لیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں جب خواہش پیدا ہوئی تو طلب اور تمنا کے طور پہ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ بوقت دعا اور بوقت حاجت آسمان کی طرف منہ کرنا دعا کی قبولیت کے لیے بہتر ہے اور آداب دعا میں سے. اور یہ فطرت ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ مانگنا چاہتا ہے، تو نگاہ بے اختیار آسمان ہی کی طرف اٹھتی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو مانگنے کا تصور لے کر آسمان کی طرف اپنے چہرہ مبارک کو بار بار اٹھاتے ہیں. مسجد حرام سے مراد وہ مقام ہے جو کعبہ کے ارد گرد ہے، یعنی یہ وہ مسجد جہاں نماز پڑھی جاتی ہے. یہاں پر اس مسجد کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کعبہ کے بجائے مسجد حرام کا لفظ استعمال کیا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، پہلے استعمال کیا لفظ قبلے کا کہ ہم تیرے چہرے کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو تو پسند کرتا ہے. تو اب جب حکم آ گیا تو ارشاد فرمایا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی فرمایا کہ شطر القبلہ یا شطر الکعبۃ الحرام، بلکہ فرمایا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیرو، کیونکہ کعبہ یہ مسجد حرام میں ہے اور مسجد حرام کعبہ کے ارد گرد کے اس علاقے اور اس حصے کو کہتے ہیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے. تو مسجد حرام یہ وہ مقام ہے جس کو یہاں قبلے سے تشبیہ دی گئی، اور قبلے کے بدل کے طور پہ اور کعبے کے بدل کے طور پہ مسجد حرام کو استعمال کیا گیا، یہ بتانے کے لیے یہ متبرک مقام کعبے کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے فضیلت والا ہو گیا ہے، مسجد الحرام. اور مسجد اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، جہاں عبادت کی جاتی ہے. ہم سے پہلی امتوں کے لیے ان کے عبادت خانے مخصوص تھے، وہ زمین پر ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. لیکن ہماری جب امت کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کے ساتھ یہ ترخیص ہمیں دے دی، یہ رخصہ اور یہ سہولت اور یہ آسانی دے دی، جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کئی وہ چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی اور کسی امت کو نہیں دی گئی. ان میں ایک اہم یہ ہے کہ جعلت لی الارض کلها طهورا ومسجدا او كما قال علیہ الصلاۃ، میرے لیے اور میری امت کے لیے پوری زمین کو پاک صاف اور مسجد قرار دے دیا گیا. جہاں بھی پاک صاف جگہ ہو وہاں کوئی بھی شخص نماز پڑھ سکتا ہے اور اس جگہ کو مسجد بنایا جا سکتا ہے. تو کعبۃ اللہ اور مسجد حرام یہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ نے اختیار کیا. اور پھر ہم جب کسی جگہ مسجد بناتے ہیں تو اس مسجد کو ہم لوگ اختیار کرتے ہیں، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہے. تو وہ مسجد حرام جو کعبۃ اللہ کے ساتھ ہے اس کو اللہ نے اختیار کیا، اور ہماری مسجدیں اس کو اور ان کو ہم اختیار کرتے ہیں. فرمایا کہ تمہاری مسجدوں کے جتنے رخ ہیں سارے کے سارے اس مسجد کی طرف ہونی چاہیے جس مسجد کو ہم نے اختیار کیا. تم جن مسجدوں کو بناتے ہو سب کا رخ اس مسجد کی طرف ہونا چاہیے جس مسجد میں کعبہ ہے، یعنی مسجد حرام. اور یہ وہ مسجد حرام ہے، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام میں ایک نماز 100,000 نمازوں کے برابر کا ثواب ہے. یہ مسجد حرام کی فضیلت ہے، اور اسی فضیلت کی وجہ سے اس مسجد حرام کو مسجد حرام کہا ہی فضیلت اور حرمت کی وجہ سے، کہ یہ وہ مقام ہے جہاں لڑائی جھگڑا اختلاف شکار وغیرہ یہ حرام ہے، اس لیے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، یعنی حرمت والی مسجد. اور اسی لیے حدود حرم کو حدود حرم کہا جاتا ہے کہ یہ وہ حدود ہیں جن حدود میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میں حرمت والی جگہ میں داخل ہو گیا، اب بہت ساری وہ چیزیں بھی مجھ پر حرام ہو گئیں جو عام حالت میں میرے لیے حلال ہیں، یا اس زمین کا یہ حصہ جہاں اس وقت میں موجود ہوں جب یہاں سے نکلتا ہوں تو بہت ساری چیزیں میرے لیے حلال ہیں، لیکن جب اس حصے میں داخل ہوتا ہوں تو میرے لیے وہ حلال چیزیں بھی حرام قرار دی جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے احرام ہے، کہ جب احرام باندھنے والا محرم احرام باندھتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد اس پر حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. بیوی کے پاس جانا، عطر لگانا وغیرہ، یہ حلال چیزیں ہیں، لیکن احرام کی حالت میں ان کو حرام قرار دیا جاتا ہے. اس لیے احرام کو احرام اور احرام باندھنے والے کو محرم کہتے ہیں. تو یہ ہے وہ مسجد حرام. تو اب ارشاد فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت اور آپ کی چاہت اور آپ کی آرزو اور تمنا اور خواہش کے مطابق کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا، اور بیت المقدس کا حکم بحیثیت قبلہ وہ منسوخ ہو گیا. اور یہی حکم پوری امت کے لیے ہے کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو، جب نماز پڑھتے ہو تو نماز پڑھتے ہوئے تمہارا رخ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کے بارے میں سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مختلف روایات میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس چیز کو نقل کرتے ہیں. مثلاً سیدنا براء یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام توجہ نحو القبلہ، انہ توجہ نحو الکعبہ. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھنی چاہی حرم میں داخل ہونے کے بعد، تو قبلے یعنی کعبے کی طرف رخ کر کے آپ نے نیت باندھی اور نماز شروع کی. ابن عباس رضی اللہ عنہما متفق علیہ حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ رکع رکعتین فی قبل الکعبہ وقال هذه القبلہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبہ کی طرف منہ کیا، دو رکعت نماز پڑھی اور ارشاد فرمایا کہ یہ تم لوگوں کا قبلہ ہے. اور مسلمانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی ایمان والوں اور اسلام قبول کرنے والوں کے لیے ضروری ہے. یعنی کسی شخص کے اسلام کے اظہار کے لیے یہ چیز بھی بعض اوقات دیکھی جاتی ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا ان کے ہاں ہے یا نہیں ہے. لیکن اس سے بعض لوگوں نے یہ غلط چیز مراد لی ہے، جس طریقے پہ بعض قادیانی اور بعض دوسرے گمراہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا الى اخر الحديث. اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارا ذبیحہ کھایا اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا، تو اس کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، وہ مسلمان ہے. اب اس شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس سے مراد وہ ایمان والے اور وہ مسلمان ہیں جو ایمان کے تمام لوازمات کو پورا کرتے ہیں، اور وہ نواقض جن کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، یا وہ اعمال یا وہ عقائد جن عقائد کی وجہ سے یا جس عقیدے کی وجہ سے یا جس عمل کی وجہ سے کوئی بھی شخص ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی شخص قبلے کی طرف منہ کرتا ہے تو یہ قبلے کی طرف منہ کرنا اس کا یہ کسی بھی طریقے سے اس کو مانا نہیں جائے گا، اور اس کی وجہ سے اس شخص کو مسلم نہیں کہا جائے گا. ورنہ تو کوئی بھی غیر مسلم یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم آپ کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی کوشش کریں گے، اور آپ کا ذبیحہ ہم کھائیں گے. لیکن اس کا عقیدہ وہ عقیدہ نہیں ہے جو عقیدہ پوری امت کا ہے، اور جس عقیدے پہ امت نے اجماع کیا ہے، جو عقیدہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے ہم تک پہنچا ہے، صحیح عقیدہ جس پہ اس وقت جمہور امت یعنی اہل سنہ والجماعہ اس وقت اس عقیدے پہ قائم و دائم ہے. یہ جماعت اہل سنہ والجماعہ یہ وہ راستہ ہے جس نے سنت کو اپنایا اور جماعت کو اپنایا، یعنی وہ راستہ جس پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین چلے، اور جس طریقے پہ ترمذی کو اس حدیث کا ہم نے بارہا حوالہ دیا جس میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں صرف ایک گروہ ایسا ہوگا جو صراط مستقیم پر چلنے والا ہوگا، اور وہ الجماعہ مسلمانوں کی جماعت ہوگی. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی جس راستے پہ میں اور میرے صحابہ چلتے رہے ہیں، یہ جماعت اس راستے پہ چلنے والی جماعت ہوگی۔ تو قبلے کی طرف رخ کرنا یہ نماز کی شرائط میں سے اہم شرط ہے۔ دوران سفر یا کسی اور وجہ سے اگر قبلے کا رخ معلوم کرنا دشوار ہو تو پھر ارشاد فرمایا کہ جس طرف تمہارا رخ ہو اس طرف تم منہ کر کے نماز پڑھو، اس لیے کہ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ۔ اور یہ ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ پہلے سپارے کے آخر میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہر سمت، مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کی، جس طرف تم منہ کرو گے اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے۔ اگر قبلے کا رخ معلوم کرنا دشوار ہو کسی وجہ سے، قبلے کے رخ کا اندازہ اور اس کا صحیح طریقے پہ اس کے بارے میں معلومات نہ ہو، تو جس طرف آپ کا رخ ہو اس طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھیے تاکہ نماز کا وقت ضائع نہ ہو اور نماز فوت نہ ہو۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام بعض اوقات نفل نمازوں کے اہتمام کے بارے میں اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ سفر کے دوران بھی نفل نمازیں بعض اوقات آپ پڑھا کرتے تھے، اور اس میں اس چیز کا فرق ضرور مد نظر ہوتا تھا کہ فرض نماز میں خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ قبلے کا رخ معلوم کرتے تھے، اور نفل نماز میں سواری کا رخ جس طرف ہوتا تھا اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ سنن ابو داود میں ہے، سیدنا انس روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر کے دوران نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور یہ نماز نفل تھی، تو جس طرف سواری کا رخ تھا اس طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھی۔ اور صحیح بخاری میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ حیث توجہت۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سواری پر سفر کے دوران جس طرف سواری کا رخ ہوتا تھا اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ آگے چل کے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ۔ فرض نماز جب پڑھنا چاہتے تھے تو سواری سے اتر کر قبلے کا رخ معلوم کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو فرض نماز کی ادائیگی کے لیے انسان اس بات کی پوری کوشش کرے کہ سواری کو روک کر یا کسی بھی دوسرے طریقے سے قبلے کا رخ معلوم ہو جائے۔ پھر بھی اگر قبلے کے رخ کے بارے میں جاننا مشکل ہو تو پھر جس طرف منہ ہو اس طرف انسان نماز پڑھ لے۔ جیسا کہ عموماً ہوائی جہاز کے سفر میں یہ ہوتا ہے کہ قبلے کا رخ معلوم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو جس وقت نماز کا وقت ہو جائے آپ احتیاطاً معلوم کر لیجئے کہ اس وقت قبلے کا رخ کس طرف ہے، اس وقت قبلہ کس رخ پہ ہے۔ اور اس زمانے میں تو جہاں اور سہولیات ہمیں میسر ہیں وہیں یہ سہولت بھی ہے کہ ہوائی جہاز کے سفر کے دوران بھی اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ مسافروں کے لیے قبلے کا رخ معلوم کرنا مشکل نہ ہو۔ تو اگر ایسا ہے تو قبلے کا رخ معلوم کر کے اسی رخ پہ منہ کر کے آپ نماز پڑھیں۔ دوران سجدہ نماز پڑھنے والوں کو اپنے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کر لینا چاہیے، اس طریقے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے اذا سجد فوضع یدیہ بالارض استقبل بکفیہ واصابعہ۔ جب آپ سجدہ فرماتے تھے تو اپنے ہاتھوں کی اور پیروں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کر لیا کرتے ہیں، اور قعدے میں جب انسان بیٹھتا ہے التحیات میں تو اس وقت ارشاد فرمایا کہ عالم اور حالت یہ ہو کہ ارشاد فرمایا کہ من سنت الصلاۃ ان تنصب القدم الیمنى، دائیں پاؤں کو کھڑا کیجئے اور اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اور ارشاد فرمایا کہ والجلوس علی الیسرى، بائیں پاؤں پر بیٹھ جاؤ، اور یہ جو دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے واستقباله باصابعها القبلة، انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کر لیا جائے جب انسان قاعدے میں بیٹھتا ہے. یہ بعض نمازی اس طرف توجہ نہیں کرتے, وہ جب التحیات میں بیٹھتے ہیں تو جس طرف بھی پاؤں کا رخ ہوتا ہے وہ اس کو اسی طرف رہنے دیتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ آپ جب قاعدے میں بیٹھیں تو اپنے پاؤں کو دیکھ لیں اچھے طریقے سے کہ دایاں پاؤں جس کو کھڑا کیا ہے آپ نے اور بائیں پاؤں پہ آپ بیٹھے ہیں, دائیں پاؤں کی ساری انگلیاں ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. البتہ کوئی عذر یا بیماری وغیرہ ہے تو پھر یہ چیز اس شخص کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ معذور ہے. یہ وہ قبلہ ہے کہ جس کی طرف تھوکنا ناجائز ہے اور جائز نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, بے ادبی ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت میں اگرچہ نماز کے بارے میں ہے کہ نماز کے دوران کسی شخص کو اگر اشد ضرورت ہو تو وہ اپنے بائیں طرف تھوک سکتا ہے, سامنے نہ تھوکے اس لیے کہ قبلہ ہے, لیکن علماء نے اس حکم کو عام قرار دیا ہے کہ یہ چیز صرف نماز کے لیے خاص نہیں ہے, ویسے بھی قبلے کی طرف تھوکنا جائز نہیں ہے. کیونکہ متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت الخلاء قضاء حاجت کے بیٹھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا, اذا اتى احدکم الغائط فلا يستقبل القبلۃ ولا يولها ظهرا. جب تم میں سے کوئی شخص حاجت کے لیے بیٹھے تو قبلے کی طرف نہ منہ کرے اور نہ پیچھ کرے. جبکہ صحیح مسلم میں سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں, لقد نهانا ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول, ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا کہ ہم حاجت کے وقت یا پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ کریں. تو قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا چھوٹے پیشاب اور بڑے پیشاب کے وقت یہ بھی جائز نہیں ہے, اسی طرح قبلے کی طرف پیچھ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. البتہ اگر عذر وغیرہ ہو تو پھر یہ الگ مسئلہ ہے. اور گھروں کے اندر بھی اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ گھروں میں جو بیت الخلاء بنائے جاتے ہیں اس طریقے پہ بنائے جائیں کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے والے شخص کا قبلے کی طرف نہ منہ ہو اور نہ پیٹھ ہو. اور اسی طرح جس طرح قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے, اسی طرح قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا یہ بھی منع ہے اور یہ بے ادبی ہے. اور دعاؤں کے بارے میں ہم نے دعاؤں کے آداب میں اس چیز کو سمجھا اور جانا تھا کہ دعا کا ادب یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو قبلے کی طرف رخ کرے. اس طریقے پہ کئی احادیث میں آتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب دعا کا ارادہ فرماتے تو تیاری کرتے ہوئے قبلے کی طرف اپنا رخ پھیر لیتے اور پھر اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے. ارشاد فرمایا کہ یہ اہل کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا, وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اہل کتاب خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم صحیح ہے, کیونکہ انہوں نے کتابوں میں پڑھا کہ ابراہیم و اسماعیل کی اولاد میں آخری نبی پیدا ہوگا, اور انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ کعبہ اللہ کا وہ گھر ہے جس کو ابراہیم و اسماعیل دونوں نے تعمیر کیا. تو ذریت ابراہیم و اسماعیل ان کا قبلہ یہی کعبہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ اسماعیل و ابراہیم ان کی اولاد میں سے, اور یہ کعبہ انہوں نے تعمیر کیا. اس لحاظ سے بھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس قبلے کی طرف رخ کریں جس قبلے کو ان کے بابا ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے تعمیر کیا. خود بنی اسرائیل کا یہ قبلہ ہے, اس لیے کہ یہ وہ انبیاء ہیں علیہ الصلاۃ والسلام جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں. اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا جو حکم نازل ہوا ہے یہ صحیح ہے, حق ہے, لیکن چونکہ ان کو عناد ہے اور میں تعصب اور ضد اور دشمنی ہے, اس وجہ سے انہوں نے اس حق بات کا انکار کیا. اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اب اس آیت میں اہل کتاب کی دشمنی اور ان کا جانتے بوجھتے ہوئے حق بات کا انکار کرنا اور حق بات کو نہ ماننا, اس چیز کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا عالم یہ ہے کہ یہ تو تحویل قبلہ کے بارے میں ایک اہم آیت ہم نے نازل کی ہے, ان کا حال یہ ہے کہ اگر وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ, اگر تو ان اہل کتاب کے لیے ساری نشانیاں لے کر آ جائے. یہ تو صرف ایک آیت ہے, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ, اگر تو ساری نشانیاں لے کر آ جائے, مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, تب بھی وہ تیرے قبلے کو نہیں مانیں گے. یہاں قبلتک میں اس قبلے کی نسبت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کرنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ قبلہ ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بابا اسماعیل و ابراہیم نے بنایا اور یہ انہی کا قبلہ ہے. تو قبلے کی نسبت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش اور اس امید کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تحویل قبلہ کا حکم اس لیے بھی نازل کیا کہ یہ آپ کا قبلہ ہے, آپ کا کعبہ ہے. وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, اور نہ تو ماننے والا ہے ان کے قبلے کا, اس لیے کہ تو نبی ہے اور نبی تک جو بات وحی کے ذریعے پہنچتی ہے وہ یقین, یقین کامل اور کل یقین ہی یقین ہوتا ہے. تو اس لیے تو کسی بھی طریقے پہ ان کے قبلے کی طرف دوبارہ اب رخ نہیں پھیرنے والا, اس لیے کہ ہم نے تجھے بتا دیا کہ تیرا قبلہ اب یہی کعبہ ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ, ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کا خود کا ان کے آپس کے اختلاف کا یہ حال ہے کہ ان میں کوئی ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتا. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ, ان کا اپنا حال یہ ہے کہ کوئی ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتا. ایک قبلہ فرمایا کہ نصارہ نے کہا کہ جہت شرق مشرق کی سمت یہ ہمارا قبلہ ہے, اور یہود نے کہا کہ ہیکل سلیمانی اس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھیں, اور یہود میں سے بعض نے کہا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھیں گے. فرمایا کہ ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ یہ خود اپنے اس قبلے کو قبلہ ماننے پہ ابھی تک یکسوئی سے تیار نہیں ہوئے, تو تیرے قبلے کو کس طرح یہ قبلہ مان. اور آخر میں یہ شدید وعید والی آیت اللہ تعالی نے یہاں بیان کی ہے, جس میں خطاب تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے, لیکن اس میں دو اشارے ہیں جس طرح مفسرین نے ارشاد فرمایا. ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اور اگر تو نے پیروی کی ان لوگوں کے خواہشات نفس کی, اور اگر تو نے ان لوگوں کے ہوائے نفس کی پیروی کی, اور اگر تو نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی, مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اس کے بعد کہ کچھ تک پہنچ چکا ہے علم کے آنے کے بعد بھی اگر تو نے ان لوگوں کی مانی, اور کیسے احواءہم, ان لوگوں کی خواہشات نفس, احواء یہ ہوا کی جمع ہے, ہوائے نفس یعنی نفسانی خواہش, دل میں جو خواہش پیدا ہوتی, اگر تو نے ایسا کیا تو بے شک تو ہو جائے گا ظالموں میں سے, انک اذا لمن الظالمین, اگر علم کے آ جانے کے بعد بھی یعنی جانتے بوجھتے ہوئے بھی سمجھتے ہوئے بھی تو نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. علماء اور مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اس سے ایک تو مراد یہود ہے کہ ان کے پاس کتابوں کا علم تھا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ان تک بات پہنچائی جا رہی ہے کہ تم لوگوں کے پاس علم موجود ہے, تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کعبہ اسماعیل اور ابراہیم نے بنایا, تورات اور انجیل میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ موجود ہیں کہ آخری نبی اسی ابراہیم و اسماعیل کی اولاد میں سے ہوگا, اس کا نام احمد اور محمد ہوگا, تمہارے اسی تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ آخری امت وہ امت ہوگی جس کی طرف اس آخری رسول کو بھیجا جائے گا جو ذریت اسماعیل اور ابراہیم میں سے ہوگا. اور تمہاری تورات اور انجیل میں لکھا ہے کہ ان کا قبلہ کعبۃ اللہ ہوگا, کیونکہ ان کے بابا نے یہ قبلہ بنایا ہے, یہ کعبہ بنایا ہے, تعمیر کیا ہے, اس کو آباد کیا ہے اللہ کی توحید سے, اس کے ذکر سے, اس کے سجدے اور اس کے سامنے رکوع کرنے سے. یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. اس کے باوجود تم نہیں مانتے تو گویا کہ تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو, اور ظلم کرنے والے وہ ہیں کہ ان پہ اللہ کی لعنت, اللہ کی رحمت سے وہ دور ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ اس میں دوسرا جو بڑا شدید وعید کا پہلو ہے, ارشاد فرمایا کہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن تک علم پہنچ جاتا ہے. یہود کا تو اپنا معاملہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہودیوں سے کہا کہ یا معشر الیہود ویلکم اتقوا اللہ فوالذی لا الہ الا ہو انکم لتعلمون انی رسول اللہ حقا وانی جئتکم بحق فاسلم. شاید فرمایا کہ یہودیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم تم خوب اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا اور صحیح رسول ہوں, اور میں تمہارے پاس حق لے کر آیا ہوں, اس لیے اسلام قبول کر لو. آپ جانتے تھے اس لیے کہ ان کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی اس کی نشانیاں یہ ہیں. اور ان یعنی ان یہود سے مدینہ کے انصاری لوگوں نے پڑھ کر اور سیکھ کر اور ان نشانیوں کو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں دیکھ کر اسلام اور ایمان قبول کیا. ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بڑا ظلم ہے کہ جس ظلم میں انسان مبتلا ہو کر اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. یہ ہوائے نفس, یہ وہ خطرناک بیماری اور یہ وہ عظیم گناہ اور جرم کبیر ہے جو ہر دور کے بہت سارے انسانوں کو حق سے دور کر دیتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور فیصلہ سامنے آتا ہے, مطالبہ کیا جاتا ہے کہ فلاں کبیرہ گناہ کو ترک کر دو, فلاں قسم کے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دو, فلاں چیز کی قربانی دو, فلاں سے قطع تعلق کر لو, فلاں کی بات مانو, اس لیے کہ وہ اپنی بات نہیں منواتا, وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات منواتا ہے. تو اس قسم کی بات ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے, آپ کو اس فلاں کبیرہ گناہ کو چھوڑنا پڑے گا. تو اس وقت لوگ یہ کہتے ہیں کہ باتیں آپ کی ساری درست ہیں لیکن کیا کریں ہمارا دل نہیں مانتا. اس کو کہتے ہیں ہوائے نفس, وہ خواہشات جو دل میں پیدا ہوتی ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے ٹکراتی ہیں. ایمان والا جو اللہ سے اور یوم آخرت سے ڈرتا ہے وہ اپنے من کی بات کو, دل کی بات کو, نفس کی بات کو, مرغوب چیز کو, من پسند عمل کو, اچھے دوستوں کو, اچھے تعلق کو, دنیا کی ہر چیز کو, خواہ اس کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہو, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے چھوڑ دیتا ہے, قربان کر دیتا ہے. لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. ہر دور کے اکثریت, ہر دور کے انسانوں کی اکثریت نے ہمیشہ یہی کیا ہے جس پہ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ وہ اپنے دل کی بات, من پسند بات, خواہش نفس, اس کو اللہ اور اس کے نبی کی بات پہ ترجیح دیتے ہیں. اور اسی لیے قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, زمین میں گھومو پھرو, دیکھو ان کا انجام کیا ہوا جو جھٹلایا کرتے تھے, نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہے, وہ لوگ کے جو بڑی طاقت اور کسی کے اقتدار اور کسی کی حکومت اور طاقت اور سلطنت اس سے مرعوب ہیں, خوف زدہ ہیں. ارشاد فرمایا کہ تم نے فرعون کا ذکر سنا ہوگا جو بہت بڑا باغی تھا, جس کو اللہ نے بہت بڑی طاقت دی تھی, اور اتنی بڑی طاقت کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا, انا ربکم الاعلى, اس نے یہ کہا. آج اس کا ذکر کیا جاتا ہے, لیکن کیسے کیا جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تم کبھی بھی سورہ غافر کی اس آیت کو نہ بھولو, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کے انجام کو اس قرآن میں محفوظ کر لیا, کہ قیامت تک کے آنے والے انسان اس کو پڑھیں, سنیں, سمجھیں, اور اس عمل اور اس کام کے کرنے سے دور رہیں جس کی وجہ سے فرعون پر اور اس کے ماننے والوں پہ اللہ کی لعنت نازل ہوئی اور وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہوا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, سورہ غافر کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا کہ فرعون اور فرعون کی پارٹی, جو اکثریتی پارٹی تھی, جس کے پاس اقتدار تھا, طاقت تھی, فرعون اور اس کی پارٹی کے دیالے, فرعون اور اس کی پارٹی کے کارکن, ان کا حال کیا ہے کہ جب سے وہ مرے ہیں اس وقت سے لے کے قیامت تک ان کو کیا سزا مل رہی ہے؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, صبح و شام جہنم پر ان کو پیش کیا جاتا ہے. ویوم تقوم الساعة, جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی یہ سزا ملتی رہے گی. جب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہم یہ کہیں گے کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, جہنم کے سب سے سخت عذاب والے حصے میں فرعون اور اس کی پارٹی کو, اس کے ماننے والوں کو داخل کر, جس کو ناز تھا اپنی حکومت میں, خواہش نفس کی پیروی کی اس نے. اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی توحید کو اور اپنی نبوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا, گناہوں سے نفرت کو پیش کیا, اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں, تمہاری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس قوم نے اپنے وقت کے نبی کی بات مانی ہے اس کو اللہ نے عزت اور سکون اور چین دیا ہے, اور اللہ نے اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے, اور جس قوم نے, جس فرد نے اللہ کی اور اپنے نبی کی بات نہیں مانی, اس کو اللہ کے عذاب سے کوئی طاقت نہ دنیا میں بچا سکی ہے اور نہ آخر سے بچا سکے. یہ فرعون تمہارے سامنے ہے, جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین, یہ تو ذلیل لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس پیسہ ہے, طاقت ہے, سب کچھ ہے. ارشاد فرمائے کوئی بھی دنیا کی ظاہری ترقی اور طاقت والی چیز ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکی. قیامت تک عذاب صبح و شام ہو رہا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, صبح و شام. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے خواہش نفس کو پیچھے کیا اور اللہ کے حکم کو اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کو ترجیح دی, گناہ کو چھوڑ دیا, شرک اور بدعت کو چھوڑ دیا, اللہ کی بات مان لی, اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن ایسے انداز میں کرتا ہے کہ ہر پڑھنے اور سننے والے کے دل میں یہ رغبت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے بنا دے. فرمایا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے